الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، خطاب جمعہ کا عنوان جو غالباً آپ تک پہنچا ہے، موجودہ ملکی حالات اور ہماری ذمہ داریاں. ملکی حالات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قومی سطح پر بڑے بڑے چیلنجز اس وقت پیش ہیں ہمیں. چند ایک کا میں ذکر کروں گا. انڈیا میں بی جے پی کی حکومت کا اس طریقے سے آ جانا کہ وہ اپنی ہی اسٹرینتھ پر حکومت بنا سکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ کتنے سنگین ہیں. نریندر مودی جو مسلمانوں کے حوالے سے جس کی اب تک کی تاریخ جو رہی ہے انتہائی تلخ اور خوفناک اس کا معاملہ رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اور جو اس کے عزائم ہیں کھلم کھلا، اس کی اثر زد پڑتی ہے پاکستان پر. اور اس لیے کہ ان کا اصل نعرہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے دو استھان ہندوستان پاکستان یا قبرستان. اور بنیاد اس کی کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ جو تصور مہابھارت کا تھا، اس تصور کو ہم نے، جو ہندو کا تصور تھا جس کو مذہبی تقدس حاصل تھا، ہم نے اس پر شدید کاری ضرب لگائی نظریہ پاکستان کے حوالے سے، دو قومی نظریے کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید اور نصرت کہ ہمیں ایک آزاد ملک حاصل ہو گیا، اور وہ مہابھارت کا ایک حصہ تھا جو کاٹ کر ہمیں دے دیا گیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ تصور کہ دھرتی ماتا اس کی عظمت، یہ اصل میں آج کے دور کا تصور ہے. ٹیریٹوریل نیشنلزم، اور بہرحال قدیم سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کو اس دور میں اجاگر کیا گیا اور پاکستان کا نظریہ اس کی واضح نفی تھا. وہاں تو دھرتی ماتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کل زمین اللہ کی ہے, اور اگر اس زمین پر کسی کا حق ہے حکومت کرنے کا تو اللہ کے وفاداروں کو حق ہے, اللہ کے باغیوں کو حق نہیں. دھرتی ماتا کا تصور یہ کہ ہم جس جگہ پیدا ہو گئے یہ ملک یہ اس کا تقدس حاصل ہے, اب ہم اس کی عظمت پر مر مٹیں گے. وطن کی خاطر جان دینا یہ ایک بہت بڑا نارم بن گیا. ہمارے دین میں وہ تصور کا کن نہیں ہے, اور یہ سارا تصور وطنیت تو اقبال کہتے ہیں شرک. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, اس وقت کا موضوع نہیں ہے, میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. ہمارا تصور یہ ہے کہ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. ہم کسی ایک خاص دائرے میں محدود نہیں ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اس پر جائز حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے, اور اللہ کے نمائندے کون ہیں اس زمین پر, اس میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے ماننے والے, اللہ نے جو مکمل آئین دے دیا, جو مکمل دستور دے دیا, جو مکمل نظام زندگی عطا کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس کے کسٹوڈین کون ہیں؟ ہم ہیں. چنانچہ اقبال نے صاف صاف کہا تھا, پاکستان کا تصور بھی دیا کہ فی الحال ایک خطہ زمین تو ایسا ہونا چاہیے جہاں پر اسلام قائم اور غالب ہو, مسلمانوں کی حکومت ہو, وہ تو بنیاد بنے گا, وہ ہماری منزل نہیں ہے. تصور پاکستان جو انہوں نے دیا تھا وہ تو ایک بنیاد تھی. اصل تصور کیا ہے؟ چین و عرب ہمارا, کوئی تقسیم نہیں. چین و عرب سے مراد کل دنیا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جب کل زمین اللہ کی ہے تو اس زمین پر حق بھی صرف اللہ کے وفاداروں کا ہے کہ وہ اس پر حکومت کریں. لیکن ہم نے اس کے بعد کیا کیا, یہ ایک الگ المیہ ہے. جو اللہ کی یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی تھی اس پر بھی ہم نے اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا, ہونے ہی نہیں دیا. ہندو کیا رکاوٹ بنے گا, سکھ کیا رکاوٹ بنے گا, سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. ہم نے ثابت کیا ہمیں نہیں چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستان گوناگو مسائل کا شکار, بحرانستان, مسائلستان, جو مرضی کہیں آپ. مجھے یاد آ رہا ہے جب پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں کا اسسمنٹ اس کی کیا تھی, لوگوں کی پاکستان کے بارے میں بڑی مختلف تھی. جب پاکستان کی اور یا پاکستان بنا تو ساتھ ہی یعنی گویا کہ دو ملک وجود میں آئے, انگریز اس خطے سے نکلا اور بھارت اور پاکستان, اس کے نتیجے میں دو ملک جو ہیں وہ وجود میں آئے, آزاد ممالک کہنے کو آزاد. اس وقت ٹائم آف لندن جو مشہور اخبار ہے اس کے ایڈیٹر نے یہ لکھا تھا کہ آج یہ دو ملک جو ہیں یہ وجود میں آئے ہیں دنیا کے نقشے پر, بھارت ہندوستان آزاد ہوا اور اب دو حصہ انڈیا اور پاکستان, یہ دو ملک ہیں, ایک کا مستقبل بڑا روشن اور تابناک نظر آتا ہے اور دوسرے کا مستقبل انتہائی تاریک. تو سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل نہایت روشن نظر آتا ہے, ہندوستان کا انتہائی تاریک نظر آتا ہے. اور سبب بھی بتایا, پاکستان ایک قوم کا ملک ہے اور وہ نظریاتی قوم ہے, اسلام مسلمان, ایک مذہب ہے, ایک دین ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہیں وسائل وہ بھی نظر آ رہے ہیں, اس ملک کو ترقی کے رستے پر گامزن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہندوستان مسائلستان ہے, وہاں بے شمار مذاہب ہیں, وہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اقلیت ہے، پھر سکھ اقلیت ہے، پھر اس کے اندر جین مت کے ہیں، وہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، وٹ ناٹ، بے شمار زبانیں ہیں، کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. اس کا مستقبل انتہائی تاریخ نظر آتا. 40 سال کے بعد گویا سن 87 سمجھیے، ٹائم آف لندن کے اب جو نیا ایڈیٹر تھا اس نے یہ بات لکھی کہ ہمیں حیرت ہے کہ 40 سال پہلے ہمارے اس اخبار کے ایڈیٹر نے یہ لکھا تھا، آج صورتحال اس کے برعکس ہے. پاکستان مسلسل گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، انڈیا مسلسل ابھر رہا ہے، ہمیں حیرت ہے. انہیں حیرت ہوئی ہوگی، ہمیں حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت نہیں ہے، والد صاحب کو حیرت نہیں تھی، اور جو قرآن و حدیث کو کچھ بھی جاننے والے انہیں حیرت نہیں ہوگی. وہ ایک قوم تھی، وہ مانتے تھے ایک نظریہ، ہم نے اس نظریے کو ہی اس کی جڑیں کاٹنے پر جو ہے کمر کس لی، تو پھر کمزور کیوں نہ ہوتے. یہی بات والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ایک قوم مسلمان تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، اور آج کتنی قومیتیں ہیں، پنجاب الگ، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتونستان وادا، پھر مہاجر قومیت کا بھی نعرہ لگا، جب وہ چار ہیں تو پانچویں کیوں نہ لگے. اور جس اسلام کی خاطر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، قربانیاں دی تھی، اس اسلام کو ہم نے کھڈے لائیں، کوئی کوشش اس کے جو ہے غلبے اور اقامت کی کسی کو کامیاب ہونے دینا ہی نہیں. عوام کی بھی ترجیحات نہیں ہے اور قائدین کی بھی ترجیحات نہیں ہے اسلام، الا ماشاء اللہ گنتی کے کچھ لوگ ہوں گے. ملکی مفادات، ذاتی مفادات، ملکی چھوڑ دیں، ملکی مفاد کا تو یہاں پر تذکرہ کرنا ہی میں سمجھتا ہوں اس لفظ کی توہین ہے. پاکستان میں ملکی مفاد کو کوئی سوچتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ صرف آپ کو لغت میں ملے گا، عملاً کہاں ہے؟ اس ملک کو جو خود سب ہی نوچ کھسوڑ کر کھا رہے ہوں، اور اس کی جو بنیادی جڑ ایک ہی جڑ تھی اسی پر سب جو ہے وہ دیشے چلا رہے ہوں، تو یہ ملک مضبوط ہوگا یا اسی حال کو پہنچے گا جو آج ہمارا حال ہے؟ لہذا جس کو کچھ بھی قرآن و سنت اور حدیث اور حقائق سے کچھ بھی سروکار ہے اور کچھ آشنائی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھنے میں. انہیں پریشانی ہوئی تھی کہ ہماری اسیسمنٹ غلط کیوں ہو گئی. اب دیکھیے آج چیلنجز کیا ہیں. نریندر مودی کے آنے سے اب جو کچھ ہوگا معاملہ پاکستان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی. وہ پہلے ہی ہمارے شہرک کو بھی دبوچ رکھا ہے، کشمیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور پانی کے جو بھی وسائل وہاں سے ہو کر ہی سب آتے ہیں، جو آ بھی رہے ہیں ہم کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جتنے منصوبے ان کے چل رہے ہیں. تو پچھلے سال یا 2 سال پہلے جنرل شاہد عزیز کا ایک خطاب میں نے سنا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی وقت کی بات ہے کہ ہم پاکستان بھی ہیں مجبور ہو جائیں گے، انڈیا سے کہیں گے یہ ہمارا ایٹمی پروگرام حاصل ہے، ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں، ہمارا خدا کے لیے پانی چھوڑ دو. اور آپ کو معلوم ہی ہے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا، وہاں وی سی او ڈیم، یہاں ایک ہی ڈیم بھی نہیں آپ بڑا بنا سکے اس کے بعد. بہرحال جو بھی ہے، اس قوم کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، گھبرا رہے ہیں لوگ. بھارت میں جو حکومت آئی ہے، امریکہ کا شدید دباؤ، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو افغانستان میں امریکہ کو شدید ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی ہے، جس کا ابھی تازہ منظر آپ نے دیکھا، اپنے ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے طالبان کے 5 بڑے بڑے کمانڈر جن کو رہا کرنے پڑے. طالبان نے پہلے اپنے 5 وصول کیے، پھر ایک بندہ دیا ہے انہیں. معلوم ہے اس میں کتنی رسوائی ہے ان کے لیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو چکا تھا، اب یہ بات پتہ لگی ہے، واللہ عالم. لیکن اپنی جگہ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، آپ انڈیا پاکستان امریکہ کے فرنٹ لائن الائی، اس کی جنگ میں اس کے صفحے اول کے اتحادی، اور قوم کی ایک بچی ضعیف، کمزور، ناتواں، بے گناہ، اسے امریکہ کے پنجے سے نہیں چھڑا سکے آج تک.
ذلت اور رسوائی کی انتہا ہے، پھر بھی امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے وفادار تو ہم ہیں نہیں، تو بڑی قوت کا سہارا چاہیے، اسی کے پاؤں پکڑیں گے ہر صورت میں، اور کیا کریں گے؟ ذرا اندازہ کیجئے، وہ طالبان افغانستان جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، ساری دنیا سے ان کا تعلق کٹا ہوا ہے، اور آج ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے، امریکہ کو اور نیٹو کو نہتے طالبان جو چند ہزار تھے، پوری قوم افغانستان نہیں، چند ہزار نہتے طالبان کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی ہے۔ یہ اب بات بیچ میں آ گئی ذلت اور رسوائی کی، تو میں نے بات کہہ دی ہے، اصل موضوع یہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آنکھیں کھول دینے والا ہے اگر غور سے دیکھیں، ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ایٹمی ملک ہے، اور ہم اپنی ایک بچی کو نہیں چھوڑا سکے اب تک، یہ ہے رونے کا مقام۔ پھر معاشی بدحالی کا جو حال ہے، اور اس کے حوالے سے جی ایس ٹی پلس کا ایک شور مچایا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے، اور اس سے جو ہے معاشی ترقی کے رستے کھل جائیں گے، اور پاکستان کچھ ہی عرصے کے بعد امیر ممالک کے اندر شمار ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھے جا رہے ہیں، میں آج اس کا بھی کسی قدر تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ یہ کس قیمت پر ہو رہا ہے۔ اور ایک بات تو میں ابھی کہہ دوں کہ میں تو ماہر نہیں ہوں ان امور کا معاشی مم، لیکن کراچی کی آپ کی ایک شخصیت جن کے کالم بھی چھپتے ہیں، ہم نے اپنے سیمینار میں ان کو دعوت دی تھی، محترم شاہد حسن صدیقی صاحب کو، جو بہت قابلیت رکھتے ہیں اس میدان کے اندر، اور معروف دانشور ہیں اور کالم نگار ہیں، انہوں نے دعوے سے کہا تھا کہ یہ معاشی اعتبار سے بھی یہ بل جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہے، انہوں نے ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کے لیکچر میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اس سے جو مفاد حاصل ہوگا وہ ایک بالکل بہت ہی چھوٹے سے محدود طبقے کو ہو، جو پہلے ہی سارے مفادات لوٹ رہا ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور بحثیت کے ملک مزید ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے آئے گا، معاشی اعتبار سے اور نیچے جائے گا۔ انہوں نے پورے سٹیٹسٹکس کے ساتھ جو ہے یہ بات ثابت کی، ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہے، وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، جس پر ہم اتنا شور مچا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اینگل ہے، لیکن دوسرا اینگل جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ کس کاسٹ پر ہم نے حاصل کیا یہ جی ایس ٹی پلس، جو ایک ہمیں سٹیٹس مل گیا ہے کاروباری حوالے سے، اس کی ہم نے کیا قیمت ادا کی ہے، اس کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دین اور ایمان سے استعفا دے کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، کسی قدر تفصیل انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آپ کے یہاں تو شاید بہتر صورت حال ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن پنجاب میں لاہور جیسے شہر میں جو حال ہے، الامان والحفیظ، اور وہاں دیہاتوں میں کیا ہے، وہ تو کبھی کبھی بجلی آتی ہے۔ پھر پانی کی کمی کا مسئلہ، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا ہے، انڈسٹری بھی تباہ، زراعت بھی تباہ۔ پھر بلوچستان میں مسلسل علیحدگی پسند تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہاں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور مسنگ پرسن کا مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ریئیکشن میں کلنگز بھی بڑھتی جا رہی ہیں، کوئی کنٹرول نہیں۔ پھر کراچی اور حیدرآباد وغیرہ یہاں کے حالات میں مسلسل اتار چڑھاؤ، ٹارگٹ کلنگ کے معاملات چلتے رہے، اور اب پھر یہاں پر ایک کیفیت ہے ایمرجنسی کی بن گئی ہے، جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہاں پر جو ہے لندن میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے جو اب کراچی کے بھی حالات لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ از خود ہو رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اب ہمارے ساتھ نہیں رہا، اس کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہیں، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، 100 سال پہلے علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا، پروردگار یہ سارے مصائب، ساری مصیبتیں، سارے بحران یہ ہمارے لیے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو مسلمانوں پر، مسلمان ہونا جرم ہو گیا، اور جو تیری رحمتیں ہیں اس کے مزے لوٹ رہے ہیں وہ جو غیر مسلم ہیں، جو صرف صاف لفظوں میں نہ اللہ کو مانتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خلاف جس طریقے سے جو زبان استعمال کی جاتی ہے اور جو کچھ عملا کیا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے. یہ ہے ایک بہت اہم سوال کہ جو اس وقت ذہن میں آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ المیہ یہ ہے, اور یہ بات کہتے ہوئے بے زبان لڑکھڑاتی ہے, کہ یہ سارے بحران اور مسائل اپنی جگہ, اس سب سے اوپر کیا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ذلت اور خاری کا ایک سمبل بن کے رہ چکا ہے. یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم اقوام عالم کی نگاہوں میں کہاں کھڑے ہیں؟ المیہ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, جو قرآن کہتا ہے نا کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی تو ذلت اور مسکنت کا عذاب اللہ نے ان کے اوپر تھوپ دیا. آج وہ ذلت و مسکنت ہمارے حصے میں ہے, جس کی سب سے بڑھ کر ہمیں وفاداری کر رہے ہیں, وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں دلیل کرنے کا. وہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہو, وہ سلالہ کا واقعہ ہو, سلالہ کیمپ کا واقعہ ہو, اس نے کبھی قسم نہیں چھوڑی. کبھی ہماری حکومت کہہ رہی دما ڈولا کے اوپر جو ہے وہ کوئی باہر سے حملہ نہیں ہوا, کہ ہم نے کیا تھا اور ہمارے تھے. امریکہ سے بیان آ جاتا ہے نہیں ہم نے ہی کیا تھا. پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے تمہاری سرزمین ہے نا, اس کے اوپر تم ہمارے فرنٹ لائن الائی ہو, لیکن جو کچھ کیا ہم نے کیا ہے. ذلت اور رسوائی مقدر بنی ہوئی ہے اس وقت ہماری, جس کا ایک سمبل, پھر میں وہی کہوں گا کہ بات اچھی تو نہیں ہے لیکن حقائق, آنکھیں بند کرنے سے حقائق ختم نہیں ہو جایا کرتے. کیوں ہمارے ساتھی چاہتے ہیں باہر جا کے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی جگہ ہمیں کوئی اور پاسپورٹ مل جائے؟ کیوں سوال کیجیے, ہر ایک کی ہم دل کی آرزو ہے. جبکہ اللہ کا وعدہ کیا تھا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کا یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کے نہیں ہو سکتی. وعدہ کیا تھا, تم ہی دنیا میں بھی غالب اور سربلند ہوگے اے مسلمانوں اگر تم واقعی مومن ہوئے. دیکھیے مومن تو اپنے آپ کو منافق بھی کہتے تھے مدینہ کے, جن کے بارے میں اسی وقت کہہ دیا گیا تھا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے, سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں. ہاں زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. کس کی؟ جو سب سے بڑا منافق تھا, جس کے بارے میں قرآن میں سخت ترین الفاظ آئے. زبان سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن عمل. تو ان کو تم مومنین, اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب اور سربلند ہوگے. مومن یہ نہیں کہ جس سے بھی کلمہ پڑھ دیا وہ مومن ہے. کم سے کم شرط کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر واقعی مومن ہو تو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, ختم. اگر واقعی مومن ہو تو اللہ کے دین کو, اس کی زمین اللہ کی ہے, اللہ کے دین کو اس پر قائم اور غالب کرو, ورنہ تو تم کس کے اتحادی ہو, فرنٹ لائن اتحادی کون ہے وہ, اللہ اور رسول کا دشمن؟ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ تم شیطان کے رستے پر چل رہے ہو, اس کو خوش کر رہے ہو, طاغوتی قوتوں کے جو ہیں وہ فرنٹ لائن الائے بنے ہوئے ہو. قرآن مجید میں یہ مضمون بڑی شدت کے ساتھ آیا. چنانچہ سود ہی کو لے لیجئے, ہمارے طرز عمل میں کیا ہے, پوری ملک کی معیشت سود پر چل رہی ہے, افراد بھی, افراد کی ذہنیت جو ہے اس میں سود رچ بس چکا ہے. اب اگرچہ ایک کھڑکی کھولی گئی ہے اسلامی بینکنگ کی, لیکن وہ ڈیفینیٹلی کنٹروورشیل ایشو ہے, میں اس کو کمنٹ اور اس سے زیادہ نہیں کروں گا. ذہنی سودی موجود ہے, اور سود کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. صاف کہہ دیا کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہو تو پھر رحمتیں کیسے آئیں گی اللہ کی؟ ہم نے خود ٹھکرا دیا, ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی رحمت. ہمیں جھالت جنگ گوارا ہے, ہم اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, سود نہیں چھوڑیں گے. ہمارے اس ملک کے اندر کیا ہوا تھا 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے ورڈکٹ دے دیا تھا, بینک انٹرسٹ از ربا, اور نوٹس جاری کر دیا تھا حکومت کو کہ چند مہینے کے اندر اندر اس ربا کو ختم کرو, اللہ اور رسول سے جنگ کو ختم کرو, اور اس کی جگہ اسلامک پورا نظام معاشرت معیشت کا اور اکنامک سسٹم جو ہے وہ اسلام کا لے کر آؤ. اور اس کے بھی سارے خد و خال دے دیے تھے, اسی ججمنٹ میں موجود تھا کہ کیسے کرو گے. اس کے خلاف کون کیا تھا اپیل میں؟ جو اسلام کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں, مسلم لیگ کی حکومت, نواز شریف اس کے خلاف اپیل لے گئے, لٹکا دیا اسے. جنہیں ابھی اسلام کا ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے اس ملک میں, اور یہ وہ ایشو ہے جس پر سب کا اتفاق ہے, کسی کو پریشانی نہیں ہوئی. پھر پرویز مشرف نے اس کو لٹکایا اور پھر واپس بھیج دیا وفاقی شریعت عدالت کی طرف کہ پھر ریویو کرو, یعنی پھر بیک ٹو اسکوئر ون. اس لیے کہ ہم سود نہیں چھوڑ سکتے, اور اس پر پوری قوم کا اتفاق ہے. کوئی تحریک نہیں چلی آج تک اس پر, کوئی عوام کھڑے نہیں ہوئے, کوئی علماء اکٹھے ہو کر کبھی تحریک نہیں چلائی. اللہ اور رسول کے خلاف حالت سے جنگ ہمیں ہر صورت منظور ہے, تو پھر نتائج بھی بھگتو. اللہ اور رسول سے جنگ کر کے جاؤ گے کہاں؟ پھر مسائل ہی مسائل ہیں, اور مسائل کے ساتھ ذلت اور رسوائی الگ ہے. یہ ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, اور اس وقت جو خاص طور پر جی ایس ٹی پلس کا آیا ہے, یہ آپ سمجھ دیجیے کیا چیز ہے. اس میں یو این او کے کنونشنز ہیں, 27 کنونشن جن پر دستخط کرتے ہیں آپ, ان کو مانتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے ملک میں قانون سازی اس کے مطابق کریں گے, تب آپ کو یہ سٹیٹس حاصل ہوتا ہے. اور یو این او کے وہ جو کنونشنز ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں, وہ آپ یوں سمجھیے کہ دجالی تہذیب کے مائل سٹونز, دجالی معاشرت یعنی شیطانی, اسلام سے بالکل اپوزٹ. اسی میں یہ سود کی پابندی بھی ہے آپ, اسی کے اندر جو ہے وہ بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی تھی, اور یو این او کے تحت سوشل انجینئرنگ پروگرام دیا گیا تھا جس پر پاکستان نے لبیک کہی تھی. وہ کیا تھا؟ جنسی آزادی حاصل ہونی چاہیے, ایک مرد اور ایک عورت جنسی طور پر اگر وہ اپنی خواہش پوری کریں تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ اس کے بعد اس میں سے شامل کی گئی اور ابارے نصاب میں داخل کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو جسم فروشی جو ہے, یہ جو عورتیں کرتی ہیں, ان کی کسی انداز میں تسلیم نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک پروفیشن ہے, یہ لیبر ہے, ان کو لیبر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, ان کو عزت اور مقام دیا جائے. اور لیسبین اور گیز کے لیے بھی مقام جو ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ منوائی گئی تھی. جسے قرآن کیا کہتا ہے, شیطان کا کام کیا ہے, انما یامرکم بالسوء والفحشاء. اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے, انسانیت ہے حیا کے اندر. شیطان انسان کو شرف انسانیت سے محروم کرنے کے لیے اسے بے حیائی کی طرف دھکیلتا ہے. اس سب پہ ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں, سود کے حوالے سے بھی ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اب نیا جو ایجنڈا سامنے آ رہا ہے وہ تعلیم کے نصاب میں سے یہ ساری چیزیں کھرچی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے. نظریہ پاکستان, علامہ اقبال مصور پاکستان ہوں گے, دن مناؤ, لیکن ان کے جو ہے پیغامات اور ان کے افکار اسے نکال دو, کھرچ کھرچ کے نکالو نصاب تعلیم سے, مسلمانوں تک نہ پہنچ جائیں. آیات قرآنی وہ نکالو جس میں جو ہے یہود کے یا نصارہ کے اور ہندوؤں کے خلاف کوئی بات ہو, مشرکوں کے خلاف, وہ نصاب تعلیم میں نہیں آ سکتی. جہاد اور قتال والی آیات نکالو, پوری معاشرت 27 کنونشنز ہیں. یہ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر کا ایجنڈا ہے, اسلام کے مقابلے میں شیطان کا ایک نظام, مکمل نظام, اجتماعی نظام. اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں مکمل اجتماعی نظام دیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور وہ نظام جب قائم ہوا تھا پوری تاریخ انسانی میں, وہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو موسٹ گولڈن ایرا, گولڈن پیریڈ نو انسانی کا وہ تھا جب وہ نظام خلافت شاشتہ قائم تھا. عدل, انصاف, انسانی حقوق, انسانی جان, مال, عزت, آبرو کا احترام, مساوات, حکمران جو ہے وہ بھی ماورائے قانون نہیں ہے, وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح عدالت میں پیش ہوگا اگر اس کے خلاف بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے. اور یہ زمین جو ہے یہ چند افراد کی ملکیت نہیں ہے کہ سارے ریسورسز کو قبضہ کر کے اور دوسروں کو محرومیت کی صف کے اندر دھکیلتے چلے جائیں. یہ وسائل سب کے لیے, وہ اعلی ترین آئیڈیل موسٹ جو نظام, اور پھر اس کے اندر پاکیزگی. یہ شیطنت کے جتنے مظاہر آج نظر آ رہے ہیں اسلام میں تو ان کی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہمیں تو یہی پسند ہے. اب اگر کوئی اسلام لائے اور ان سب مظاہر پر پابندی لگائے تو ہماری تفریح کا کیا بنے گا؟ ہمیں تو یہ تشویش ہے. تو پھر ٹھیک ہے, ہم کس کے صف میں کھڑے ہیں؟ مانو, یہ سوشل انجینئرنگ کے پروگرام, یہ یو این او کے کنونشنز ہیں جس کی پابندی ہر ایک کے اوپر لازم ہے, اور وہ سب کے سب خلاف اسلام, ایک نئی تہذیب اور ایک نیا جو ہے تمدن, وہ شیطانی تمدن ہے جس پر آپ سے دستخط کروائے جا رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں, دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اگر تمہاری قوم آزادی حاصل کر رہی ہو دین کی کوسٹ پر تو یہ آزادی بھی حاصل مت کرو, یہ بھی خسارہ ہے. پرائیورٹی ون, ایک مسلمان کے لیے اس کی پرائیورٹی نمبر ون دین, دین اور دین ہے. نہیں ہے تو وہ پھر بزو میں خیش اپنی دانش میں اللہ کا بندہ ہوگا, حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے, وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے, وہ شیطان کے رستے کو اختیار کر کیے ہوئے ہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. میں حقیقی احساس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ 27 کنونشن پڑھ لیں, ہر ایک میں اسلام کی نفی ہے. اور اب وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو وہ کیا کہے گا, معیشت کے سارے ریسورسز اس کے قبضے میں ہوں گے, اور وہ کہے گا پہلے مجھے مانو تب تمہیں میں ایک نوالا دوں گا. ہم مان چکے ہیں ہر بات, ہم نے سب دفت کر دیے, اس کے تحت ہمیں کچھ نوالے ملیں گے. اب آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے, اب یہ چیزیں آشکارا ہو رہی ہیں. پہلے تو کیسے ہوگا, وہ کیا دجال ہوگا کہ سارے معیشت کے وسائل اس کے پاس ہوں گے, اور مسلمان بننے کے لیے جو ہے وہ اس کو اللہ ماننا پڑے گا, دستخط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم الٹیمیٹ طاقت تمہیں سمجھتے ہیں, اللہ کو نہیں سمجھتے. ویری سمپل, اللہ کا دین ہمیں قبول نہیں ہے. ہاں, تم جو دین دے رہے ہو وہ ہمیں قبول ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو نعرہ تھا یہ ایسے ہی بے معنی نہیں تھا, ایک ہی آرڈر ہوگا پوری دنیا پر, ایک گلوبل ویلج کا کانسیپٹ تھا. اور وہ گلوبل ویلج کیا ہوگا, اس میں کوئی اسلام, کوئی قرآن, کوئی دین, کوئی مذہب, اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا. وہ انسان خود بیٹھ کر بنائیں گے, اور اصل میں وہ کیا ہے, وہ شیطان کا ایجنڈا ہے, اور شیطان کے جو خاص وفادار ہیں اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے والے, وہ اس کو نافذ کریں گے بزور قوت. یہ ہے وہ چیز کہ جس پر ہم دستخط کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. میں اقبال ہی کی چند باتیں وہاں بتا رہا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں تو یہ سارے مضامین موجود ہیں. چند آیات میں نے قرآن کی بھی پڑھی ہیں, اس کا بھی ترجمہ آپ کو سناؤں گا. اور اقبال کی اشعار کے اس نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی, دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت. دل کی آزادی, انسان اپنے ضمیر کی بنیاد پر کام کرے, اصول کی بنیاد پر کام کرے. اور مسلمان کے لیے تمام اصولوں کی جڑ بنیاد قرآن و حدیث ہے. کسی اور کا کوئی دباؤ قبول نہ کرے. دل کی آزادی شہنشاہی, یہ ہے اصل میں شہنشاہی. شکم سامان موت, جا رہا ہے مسئلہ پیٹ کا, مفاد کا, اور اس کے تحت کوئی کام کیا تو یہ اصل میں موت ہے. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. ایک بات میں کب کہہ دیا تھا, آج مسلمان وہاں کھڑا, فیصلہ تیرا پاکستانی قوم, فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, دل یا شکم. اور ہم نے شکم کے کو پر دستخط کر دیے کہ ہمیں یہ منظور ہے. ذرا ان کی نظر دیکھیں اقبال کی, کہ کیسے اس نے کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ہماری منافقت کا جو حال ہے, جس سطح پر اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیے جاتے ہیں اور جس طریقے سے ان کی تعلیمات کو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہے, یہ بیکبر جو یہ دو کام ہم کرتے ہیں, کمال ہے. ایک طرف ٹریبیوٹ بھی خوب پیش کریں گے, لیکن ان کی تعلیمات حقیقی معنوں میں ہم نے جوتی کی نوک پہ رکھی ہوئی. حالانکہ وہ واقعتاً ترجمان قرآن تھے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آج کل کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی؟ اقوام مغرب کی طرف دیکھو, کیسے ترقی انہوں نے کی, معاشی ترقی کیسے ہوئی, تعلیمی ترقی کیسے ہوگی. تعلیمی ترقی کا راستہ یہ ہے کہ اب سرکاری مدارس کے اندر بھی, سرکاری اسکولوں میں بھی لازم ہو گیا کہ اگر لڑکوں کا اسکول بھی ہے تو اتنے فیصد خواتین لازمن اس پہ ٹیچر ہوں گی. یہ اس کا ایجنڈے کا حصہ ہے. اسکول ہے لڑکوں کا, صرف لڑکوں کا, لیکن اس کے اندر سٹاف کا ایک خاص حصہ لیڈیز بھرتی کرنا پڑے گا آپ کو. یہ اس یو این او کے ایجنڈے کا حصہ ہے. لڑکیوں کا اسکول ہے, وہاں بھی سٹاف کا ایک خاص تعداد مردوں کی داخل کرنی پڑے گی. اور یہ سب ہو رہا ہے, پورا اس پہ عمل ہو رہا. تو ان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, انہوں نے ترقی کیسے حاصل کی. شاید انہوں نے ترقی ایسے حاصل کی ہے کہ کپڑے اتار دیے ہیں, تو ہم بھی اتار دیں. سوچ تو ہماری یہی ہے. اور اقبال یہ سبق پڑھا پڑھا کے تھک گئے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا تھا کہ قوم رسول ہاشمی نے ہمیں شامل کر دیا پیدائشی طور پر, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس کا معاملہ الگ ہے, اس کے لیے اصول دوسرے ہیں, قوانین اللہ کے مختلف ہیں, غیر مسلموں کے لیے الگ ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یہ جو اقوام مغرب ہیں وہ اپنے ملک اور نسب, نسلی عصبیت, ملک کی خدمت, ملک کو خدا بنا دینا, ملک کو جو ہے اللہ کا درجہ دے دینا, اس کے ساتھ کمٹمنٹ, اس سے ان کی جمعیت مضبوط ہوتی ہے. وہ قومیں اسٹرینتھن ہوتی ہیں ان بنیادوں پر. اور ملت اسلامیہ کی اسٹرینتھ کیسے ہے؟ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. دین کی قوت, دین کو مضبوط کرو گے تو یہ جمعیت مضبوط ہوگی, ورنہ نہیں. اور دین کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا وہ آپ کو معلوم ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید کی وہ کئی آیات تلاوت کی تھی، اب ختم ہو رہا ہے، ایک آیت ضرور میں سناؤں گا کہ جو میں نے اس وقت پاکستان کے حالات کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا ہے، اور سب کو ہے، صرف یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پوری دنیا میں، اور کیسے کیسے مسائل سے ہم دوچار ہیں، اور کیسے پستی کی طرف کا ایک سفر ہے. 9/11 کے بعد تو بہت تیزی سے شروع ہوا، پھر ہم توقع باندھ دیتے ہیں کہ جی پرویز مشرف یہ شخص اصل میں سارے فساد کی لڑائی ہٹا دو ٹھیک ہو جائے گا، ہٹا کے ہم کسی اور کو بڑے اہتمام سے سر پہ بٹھاتے ہیں، وہ اس سے چار ہاتھ آگے نکلتا ہے. اس لیے کہ قوم تو ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں ایک بندہ بدل دیں اس سے سارا مسئلہ ہو جائے. وہ اپنے 5 سال پورے کرتا ہے، اس کے بعد ایک اور بندے کو ہم بٹھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا بن جائے گا، وہ ان کا ان سے بڑھ کر غلام ہے. اس سے حالات نہیں بدلیں گے، افراد نہیں بدل سکتے، یہ ایک اکا دکا نہیں بدل سکتے، یہ تو قوم کا مسئلہ ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس وقت کی سچویشن کے حوالے سے وہ آیت میں سنا کے بات ختم کروں گا کہ وضرب اللہ مثلا قرية، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں. کانت آمنة مطمئنہ، وہ بستی یعنی بستی والے بڑے ہی سکون و اطمینان سے جو ہے رہ رہے تھے، نہ کوئی ایسا باہر کا خطرہ تھا. آج کل جو سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، کم سے کم مجھے تو اپنے بچپن کے واقعات یاد ہیں کہ ایئرپورٹ میں بھی جاتے تھے کسی کو لینے کے لیے تو اندر تک ہم چلے جا رہے ہوتے تھے، سامان بھی باہر سے ہی انہیں پکڑا دیا اور وہ سب جو ہے بیریئر کے دوسری طرف ہے، وہ ڈائریکٹ سامان لے کے اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں ہوائی جہاز کے اندر. کوئی سیکورٹی، کوئی اس قسم کے میئر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کیا حالات؟ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، بالکل امن و سکون اس بستی کے اندر. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، بستی کے لیے رزق کا سامان ہر چہار طرف سے چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وسائل سارے دیے ہوئے ہیں. اور کس کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں ہر اعتبار سے ڈیزائرڈ کنٹریز میں سے ہے. چاروں طرح کے موسم یہاں پر ہیں، ہر طرح کی معدنیات یہاں پر ہے، ہر طرح کے پھل اور سبزیاں یہاں پر ہیں. کیا کچھ نہیں ہے، کتنی مادری دولت ہے اس ملک کے پاس، لیکن بھیک ہر وقت بھکاری. وہ ساری دولت یہاں پڑی ہوئی ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. آگے آئے گا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، تو بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. اب پاکستان کو دیکھیں، ہماری سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ اللہ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا، موجودانہ طور پر انگریز اور ہندو دونوں کی مخالفت کے باوجود پاکستان بنا، یہ خصوصی تائید تھی اللہ کی. ملک عطا ہو گیا، بھول گئے سارے وعدے جو اللہ سے کیے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ لا الہ الا اللہ مسجد میں لکھ کے لگا دو، باقی اس کا کوئی ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے. فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، ناشکری کی، کفران نعمت کیا. تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُمْ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دو عذاب اس بستی پر مسلط کر دیے. ہر طرف سے رزق آتا تھا، ہر مسائل سے، لیکن بھوک، اور وہ انتہائی جو پرامن اور پرسکون بستی تھی وہاں پر خوف کا عذاب. میں نہیں سمجھتا کہ خوف کے عذاب کی سچویشن کو آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کوئی شخص سمجھ سکتا ہو کہ خوف کا عذاب کیا ہوتا ہے، جو اب پاکستان اب پچھلے 15-20 برس سے مبتلا ہے، اور ساری دنیا میں پاکستان کو جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ یہاں جیتے کیسے ہیں. ایک اعتبار سے بڑی داد ملتی ہے کہ بڑا جگرا ہے، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کسی وقت کچھ پتہ نہیں. یہ دو عذاب اللہ کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے مسلط کیے ہوئے عذاب کو میں یا آپ چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں چھڑا سکتے ہیں. اگر اللہ کے وفادار بن جائیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں. پہلی آیت میں نے وہ پڑھی تھی، بس اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا. ہمیں انڈیا سے بھی بڑا خطرہ ہے اور امریکہ سے بھی بڑا خطرہ ہے کہ وہ پتہ نہیں اب کیا جھپٹا مارے گا. اور افغانستان میں جو اسے زدت آمیز شکست ہوئی ہے، بدلہ اسے پاکستان سے لینا ہے. نزلہ گرتا ہے بر عضو ضعیف. ہم چونکہ بہت مضبوط ملک ہیں نا، ایٹمی قوت ہے، لیکن سارا نزلہ ہم پر گرتا ہے. حقیقت کے اعتبار سے ہم سب سے کمزور ہیں اس وقت. غصہ وہاں کا ہوتا ہے، امریکہ ہم پر اتارتا ہے، جوتیاں ہمیں پڑتی ہیں. چنانچہ آیت کون سی پڑی تھی؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرنا، اہل ایمان کی حفاظت یہ اللہ کے ذمے ہے. وہ اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن ہوں تو صحیح، واقعی سچے اہل ایمان، ثابت تو کریں نا. اور عزت و سربلندی اللہ نے مسلمانوں کے لیے لکھی اگر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. آج ہم ایمان کے تقاضوں کو، عملی تقاضوں کو پورا کرنے لگ جائیں، ہم سے زیادہ مضبوط ملک کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر خوشحالی کے سارے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ. وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ وہ آیت تو میں نے پڑھی تھی، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا بھی ترجمہ سنا دوں. اہل کتاب سے بھی کہا گیا تھا اگر تم لوگ تورات اور انجیل کو نازل کرتے، تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی جو ہم نے تمہیں شریعت دی تھی، اہل کتاب انہوں نے بھی ہماری طرح غداری کی تھی، اگر تم اس کو قائم رکھتے اور قائم کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر سے بھی رزق کے خزانے تمہارے لیے کھول دیتا، رزق کے برکات، اور زمین سے بھی جو ہے تمہیں رزق عطا کرتا. معاشی خوشحالی جو ہے وہ بھی اس کے نتیجے میں آتی اگر تم اللہ کے وفادار بن جاتے اور اس کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرتے. یہاں اصول یہ ہے، معاشی خوشحالی ضرور آئے گی، اس رستے سے آئے گی. اور ایک حدیث بھی اسی حوالے سے فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ ایک حد کا بھی قائم کر دینا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر اربعین لیلہ. حدود اللہ جن سے ہم نے پہلے کہہ دیا معاذ اللہ، معاذ اللہ. کوئی کہہ رہا ہے یہ انتہائی وحشیانہ سزائیں اسلام کی، کوئی کہتا رہا یہ گزر گیا کہ کیا میں لوگوں کو ٹنڈا بنا دوں سزا کی، قطعیت کی سزا دے کر اسلام کے ساتھ یہ مذاق ہو رہے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی حدود میں سے ایک حد کا بھی جو نفاذ ہوتا ہے، یعنی جب اسلامی حکومت ہو اور حد نافذ کی جائے، اس کی برکات کسی صحرا میں 40 دن تک مسلسل بارش ہو اس سے بڑھ کر ہیں. یہ اور ہی پیرامیٹر ہیں، ہم دنیاوی پیمانوں سے دیکھتے ہیں. چنانچہ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو ہمارے لیے تو دنیا میں ترقی رکھے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. ان کنتم مومنین، اگر ہم اس شرط کو پورا کر دیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم.